سورہ نور چوبیسویں سورت کی 26 آیات ہم کر چکے تھے اور 18واں پارا چل رہا ہے. اس کے آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل مت ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو. دیکھیے, ویسٹرن کلچر کو بڑا ناز ہے کہ مینرز سکھاتے ہیں. جیسا ایک صاحب ہمارے پاس سے جرمنی وغیرہ گئے اور آ کے بولے کہ بھائی کوئی پروفیسر صاحب سے ملنے گیا میں, تو بولے وہ دروازے تک آ کے چھوڑے مجھے. بولا حیرت ہے, آپ مسلمان آدمی ہیں, آپ کو اتنا نہیں معلوم, یہ مسنون ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ملنے آتے تو آپ دروازے تک جاتے چھوڑنے کے لیے. ہمارا دماغ اتنا ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو گیا ہے. اب یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ دیکھو, بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل مت. اب تو بیل ہے, نوک کر سکتے آپ. اس کا ایک اپلائیڈ رول یہ نکلتا کہ آپ بھی اپنے گھروں کو لاک کر کے رکھیں. کسی کو موقع کیوں دیتے بغیر نوک کرے کے یا بغیر بیل بجائے کے اندر داخل ہو جائیں. اس کے دیکھیے دو رول نکلتے, ایک آنے والے پہ پابندی ہوتی اور ایک گھر والوں پہ پابندی ہوتی کہ گھر کے دروازے کھلے مت رکھو, لہٰذا کوئی آئے گا نہیں, ویسا قانون ٹوٹے گا نہیں. اب یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی کہ بھئی آپ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں گھس گئے, ہو سکتا بھئی وہ صاحب یا صاحبہ پانی نہا کے نکل رہی ہیں اور آپ بھی شرمندہ, وہ بھی شرمندہ, جو ہے کچھ ایسے کپڑوں میں ہے کہ وہ غیروں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. تو اسی لیے حکم ہے. پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ تسلیموا علی اہلھا, اور ان کے گھر والے جو ہیں ان پہ سلامتی بھیجو, یعنی ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو جو بھی گھر میں جائیں گے. تو لہٰذا ایک حدیث میں بات معلوم ہوتی ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور محبت کرنے کا طریقہ میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو. دیکھیے یہ سلام ہم مانے ہی نہیں معلوم ہمارے سلام کے, ہم یہ ہلو ہائے وغیرہ سمجھ رہے ہیں. یہ دعا ہے, السلام علیکم, تم لوگوں پر سلامتی ہو. السلام علیکا, آپ پہ سلامتی ہو, پیس ہو, پیس بی آن یو. تو جو معنی سمجھ رہا انہیں بول رہا بھائی یہ آدمی مجھے دعا دے رہا, تو وہ پلٹا کے دعا دے رہا ہے کہ وہ علیکم سلام, آپ پر بھی سلامتی ہو, رحمت اللہ ہی ہو, برکات ہو, کیونکہ آپ پہل کیے دعا میں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں برکتیں بھی ہوں. تو گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو اور جو ہے سلام کرو گھر والوں کو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یاد رکھو اس بات کو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, اور اگر تم وہاں گھر میں کوئی پاؤ نہیں جواب دینے والا تو جب تک کہ اجازت نہ ملے داخل مت ہو. اب بعض وقت ہوتا ہے بھائی کوئی صاحب ٹوائلٹ میں ہے, باتھ روم میں ہے, کچھ پڑھائی کر رہے ہیں, کوئی بیل مارے, ذرا آنے میں دیر ہو گئی, اور بے تکلفی سے دروازہ کھل کے اندر داخل ہو. تو جب تک کہ تم کو اجازت نہ ملے اس طریقے سے, اگر کوئی نہیں آئے تو جب تک اجازت نہ ملے داخل مت ہو. وَإِن خِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی کی چیز ہے. دیکھیے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کام میں مصروف ہیں, بزنس مین ہیں, کچھ حساب کر رہا, ان کے پارٹنرز آئے ہوئے ہیں, کوئی صاحب آ گئے جو بیٹھ کے بلا وجہ وقت خراب کر کے جاتے, تو اب ان کو آپ بولتے کہ بھائی دیکھیے میں مصروف ہوں ذرا, تو برا ماننے کی بات نہیں ہے, قرآن کا حکم ہے. آپ کسی کام میں مصروف ہیں تو آپ معافی چاہ رہے ہیں کہ جو ہے انشاءاللہ بعد میں ملاقات ہوں گی, میں اس وقت مصروف ہوں, اور اگر وہ واپس جانے کے لیے کہ جو واپس چلے جاؤ, واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, یعنی ایسے گھروں میں داخل ہونے کا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جہاں تمہارا سامان رکھا ہوا, جیسا ویئر ہاؤسز ہیں, سٹورز ہیں. اب بھائی بعض وقت ایسا ہوتا ہے بلائنڈلی رول فالو کر رہے ہیں, آپ ویئر ہاؤس کے پاس کھڑے رہ کے بیل بجا رہے ہیں, اندر کوئی ہے ہی نہیں آنے والا. تو یہاں جو ہے پردے کی بات ہوتی ہے, پرائیویسی کی بات رہتی ہے, سٹورز وغیرہ رہتے ہیں, وہاں پردے اور پرائیویسی کی بات نہیں رہتی. تو وہاں آپ داخل ہو سکتے ہیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے. اب یہاں سے جو ہے پھر وہی مرد اور عورت کے تعلقات کی بات جو ہے شروع ہو رہی ہے. قل للمؤمنین یغزو من ابصارہم و یحفظو فروجہم، اور مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے، زنا کے لیے، سیکس کے لیے پہلا سٹیپ نظر ہے۔ اگر نظر نہ پڑے عورت پہ تو وہ خیال ہی نہ ہے، عورت کی نظر مرد پہ نہ پڑے تو وہ خیال ہی نہ ہے۔ تو پہلا سٹیپ ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ آپ نظریں اپنی نیچے رکھو۔ مردوں کو بھی حکم ہے نظریں نیچے رکھو، اس طرح سے آپ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ پہلا سٹیپ ہی کٹ کر دیں گے تو جو ہے آگے سٹیپ جائیں گے ہی نہیں، یہ کٹ کرو۔ پھر کہا کہ ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی کی چیز ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم سنا کام کرتے ہو، یا یفلون بھی بول سکتے تھے، یعملون بھی بول سکتے تھے، یصنعون کیوں بولے، قرآن ہے یہ، الفاظ کا سلیکشن۔ یفلون اس سے پہلے میں سمجھایا کہ جو ہے فعلا، یعنی اپنی مرضی سے کرنے کو بھی فعلا بولتے، یفلو ما یوری، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ عمل جو ہے کسی کے احکامات پہ عمل کرنے کو عمل بولتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن پہ عمل کرنا۔ سنا کسی اور چیز پہ کام کرنے کو بولتے، جیسا کشتی، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا ہے تو وہاں سنا کا لفظ آیا ہو کہ کسی اور چیز پہ کام کرنا۔ ہمارے پاس صنعت نگر ہے، دوسری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے وہاں، تو نظر ڈالنے میں کوئی دوسرا بھی انوالو ہو جاتا، اس لیے یسنعون کی بات آئی۔ آپ جب نظر ڈالیں گے، مرد جب نظر ڈالے گا تو عورت پہ ڈالے گا، عورت جب نظر ڈالے گی تو مرد پہ ڈالے گی، تو ہوگا یہ کہ کوئی اور انوالو ہو جائے گا اس میں۔ زنا ہوگا تو کوئی اور انوالو ہو جائے گا اس میں۔ تو جب آپ کسی اور پہ کام کرتے ہیں تو سنا کے معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم دوسروں پہ بھی کام کرتے ہو، اور خبر رکھتے ہیں دوسروں پہ نظر ڈالنا یا غلط حرکت کرنا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اور پھر مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ بھی اپنے نظریں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا کامن سینس کا پوائنٹ نکلتا، کہ اس زمانے میں عورتیں باہر نکلتی ہوں گی اور ان کے چہرے کھلے ہوں گے، اسی لیے نظریں نیچے رکھنے کی بات آ رہی ہے۔ اگر عورت پوری کورڈ ہے تو پھر نظر نیچے رکھنے کا مسئلہ ہی کیا پیدا ہوتا؟ فرض کیجئے جالی آنکھوں پہ پہنی ہوئی ہے اور پوری عورت کورڈ ہے، آپ اس کو گھورتے ہوئے کھڑے رہے تو کیا فرق ہونے کا ہے؟ عورت کا جب چہرہ، دیکھیے کانٹروورشل ایشو ہے، علماء میں بھی تفسیر میں کانٹروورشل ایشو ہے۔ تو اب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں بھی گھر سے باہر نکلا کرتی تھی کسی کام وغیرہ پہ، اور ان کے چہرے اور ہاتھ کھلے رہتے تھے، تو نظریں نیچے رکھنے سے ان کے چہروں پہ نظر نہیں پڑے گی۔ اگر چہرے کھلے نہیں ہوتے تو پھر نظر نیچے رکھنے کی بات کیا ہے؟ لہذا حج اور عمرے میں عورت کو یہ حکم ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھ کھلے رکھو، حج میں اور عمرہ میں۔ تو اس میں تھوڑی سی کانٹروورسی ہے، تو یہ اب بس اللہ جس کو جیسی توفیق دے اس پہ عمل کریں، کہ اتنا تو ہے کہ ایٹ دی موسٹ جو ہے چہرے کھلے ہوں اور ہاتھ کھلے ہوں، باقی کا جو ہے سرتا پا ڈھپا ہو۔ اس کی آگے بات آ رہی ہے، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور ان کے زینت ظاہر نہ ہو سوائے اس کے جو اپنے سے ظاہر ہو جائے۔ بھائی عورت کورڈ ہے بالکل، چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اب کوئی عورت لامبی ہے اب وہ کیسا چھپائے گی؟ کوئی عورت موٹی ہے کیسا چھپائے گی؟ کوئی گڈی ہے کوئی موٹی ہے کیسا چھپائے گی؟ تو جو اپنے سے ظاہر ہو جائے اس کا ہو۔ اب یہ زینت کے معنی بعض لوگ جو ہے زیور کے کر دیے۔ دیکھیے زینت، جیسا آپ آئندہ انشاءاللہ سورہ نمل کی چارویں آیت میں پڑھیں گے، چوتھویں آیت میں، کہ زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھائے گئے، زیور بنا کے دکھائے گئے بول کے نہیں۔ تو قرآن کی تشریح قرآن سے اگر کریں آپ، تو زین عورت کی زینت کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو مرد کا اٹریکشن اپنے طرف کر سکتی ہے۔ اب زیور کا بولے تو بیچاری غریب عورت ہے، کوئی گھروں میں کام کرتی ہے، اس کے پاس سے کہاں سے زیور آئے گا؟ تو اس کو چاہے نہیں، وہ چیزیں جس سے مرد کا اٹریکشن ہوتا ہے، شہوت ڈیولپ ہوتی ہے عورت کو دیکھ کے، تو وہ چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت کرے گی۔ خوبصورتی ہے، میک اپ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے احتیاط کرے گی۔ ایسی چیزیں جو مردوں کو جو ہے اچھی معلوم ہوتی ہیں اس کو چھپا لے گی، سوائے اس کے کہ جو اپنے سے ظاہر ہو جائیں۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے، اس کو چھپانے کا سلوشن کیا ہے؟ ول یزربنا بخمرہن علی جیوبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈال لیں. اور پھر سورہ احزاب کی 59 آیت میں آ رہا ہے جلابی بھی ہننا, اوور گارمنٹس پہن لیں. تو اوڑھنی کا طریقہ ہے, دیکھیں اب یہ خمری ہننا ان کی اوڑھنیاں. خمر جو ہے لفظ خمر سے ہے, خمر کا مطلب شراب ہے. تو بعض علماء تفسیر یہ سمجھاتے ہیں کہ جیسا شراب انسان کو سر تا پا ڈھانپ لیتی ہے, اس طریقے سے عورت سر سے پیر تک ڈھپی ہوئی ہو, ایکسپوز نہ ہو عورت, مرد اس کو دیکھ کے اٹریکٹ نہ ہو, یہ جو ہے اس سے بات نکلتی ہے. تو یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سینے پہ اوڑھنیاں ڈال. ایک بڑی عجیب سی مثال ہو گئی تھی میرے پہچانت والوں میں, کوئی محترمہ ایک طرف اوڑھنی ڈال کے کوئی شادی اٹینڈ کرنے آئی. آج کل رواج ہو گیا نا, وہ ایک طرف اوڑھنی ڈال کے آئے تو ان کے ماموں بلائے, ان کو بلا کے بولے بیٹا تم دو چپلاں کیوں پہنے, ایک ہی پہننا تھا. تو بولے نہیں دو پہرا ہے نا, تو پھر یہاں بھی تو جو ہے دو طرف ڈالنا ہے نا, چپل بھی ایک پہن کے آؤ, وہ بھی فیشن بنا لو, ایک چپل پہن کے آؤ. تو وہ چیز جو جس سے مرد اٹریکٹ ہوتا ہے, آپ ایک دکھا رہے ہیں ایک نہیں دکھا رہے ہیں. اور ایک جگہ تو میں ہنس پڑا, ایک شادی میں ایک بچہ آیا, وہ ایسے شلوار شرٹ پہ اوڑھنی پہنا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کی بہن ہے, بہن کو اوڑھنی نہیں ہے. یہ بچے کو بابا بول رہے میاں پہننا نہیں آتا تو اتنا خرچ کر کے خریدے کہیں کو, بولے کس کو, مرد بچے کو بول رہے ہیں. بیٹی کو کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں, بیٹی بغیر اوڑھنی کیا آئی ہے, بیٹے کو بول رہے ہیں کہ تم کو اگر وہ پہننا نہیں آتا تھا اوڑھنی, اب آپ شلوار شرٹ پہ اوڑھنیاں شروع ہو گئے نا, کیا ہو رہا ہے شادی. اب ہم لوگ نہیں روکیں گے تو پھر کون روکے گا, ہم لوگ نہیں بولیں گے ڈر ڈر کے تو پھر کون بولے گا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اب اپنے سینوں کو جو ہے چھپائے ہوئے رکھو. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت کو بہنیں ظاہر مت ہونے دو, لوگوں مت ظاہر ہونے. بہت آسان ہے اوور گارمنٹس اگر پہن لیں. دیکھیے یہ بات بہت سے رشتے دار پہچانت والے باہر کے بھی آ جاتے ہیں بعض ہمارے اجتماعوں میں, تو ان لوگوں سے سوال ہوتا بھائی, اب جیسا کینیڈا وغیرہ ہے سنو فال ہو رہا ہے, وہاں آپ ایسے آرڈنری ساڑیاں وغیرہ نہیں پہن سکتے, وہ جینز وغیرہ ٹائٹ پہنتے وہ پہن لیتے, لیکن اوور گارمنٹس پہنتے اور حجاب کرتے برابر حجاب کرتے وہ لوگ. تو ماشاء اللہ اگر آپ غور کریں تو وہاں زیادہ اسلام فالو ہو رہا ہے, وہاں جو کنورٹ ہوئے ہیں لوگ اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ماشاء اللہ, ان لوگوں کو دیکھ کے حیرت ہوتی کہ ہم خالی بس یہاں ایک گھمنڈ ہے, فخر ہے ہمارے کو ہم فالو کر رہے ہیں بول کے, وہ تو ہم سے زیادہ جو ہے تگڑی قسم سے بات کو فالو کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ایسی زبان میں قرآن پڑھ رہے ہیں جو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے, عربی کے ساتھ جو ہے ترجمے بھی پڑھتے, تو ہمارے پاس وہ رواج نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے بات آ رہی ہے کہ اپنی زینت کو جو ہے ظاہر مت ہونے دو. زینت کو ظاہر مت ہونے دو کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اوڑھنیاں جو ہے پہنے پہ رہو, مگر یہ الا بولوتی ہننا, یعنی سوائے اس کے, یعنی یہ اوور گارمنٹس, یہ اوور گارمنٹس آپ نکال سکتی ہیں کس کے سامنے, الا سوائے, یعنی بولوتی ہننا, اپنے شوہروں کے سامنے وہ آبائی ہننا, اور اپنے والدین کے سامنے وہ آبائی بولوتی ہننا, یا اپنے شوہروں کے والدین کے سامنے, یا ابنائی ہننا, یا اپنے بیٹوں کے سامنے وہ ابنائی بولوتی ہننا, یا اپنے شوہروں کے سوتےلے بیٹوں کے سامنے اور اخوانی ہننا, یا اپنے بھائیوں کے سامنے اور بنی اخوانی ہننا, یا بھتیجوں کے سامنے وہ بنی اخواتی ہننا, یا بھانجوں کے سامنے وہ نسائی ہننا, یا عورتوں کے سامنے اور ماں ملکت ایمانہن, یا جو اپنے باندی غلام وغیرہ ہیں ان کے سامنے. اب یہاں بھی کانٹروورسی ہے کہ صرف باندی ہے یا غلام اس میں شامل ہے. اب تابعین غیر اولل اربتی من الرجال, اور ایسے مردوں کے سامنے جن کو عورتوں کی ضرورت نہ ہو, ایسے مردوں کے سامنے جن کو, کئی ایسے مرد رہتے آپ پہچان لے سکتے کہ جو ہے ان کو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کے سامنے بھی جو ہے یہ اوور گارمنٹس جو اوڑھنی وغیرہ جو ہے چادر جو اوپر ہے وہ نکال سکتی ہیں. وہ ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا ایسے بچے جن پہ عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں ظاہر نہ ہوئی ہوں. دیکھیے عورت عربی لفظ ہے, عورت کا مطلب چھپی ہوئی چیز, اردو میں آ کے عورت جو ہے عورت وومن کو بولنے لگے, اس طریقے سے الفاظ میں گڑبڑ ہو گئی. عربی میں عورت کے معنی چھپی ہوئی چیز کے ہیں, یعنی عورت کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کا جو بچوں کو علم نہیں ہے, ابھی چھوٹے ہیں, ان کے سامنے بھی جو ہے وہ بغیر ہیڈ کور کے پھر سکتی ہیں. ولا یضربن بھی ارجلی ہننا لی یعلم ما یخفین من زینتی ہننا, اور اپنے قدم اس بڑے بڑے اتنے نہ ڈالیں کہ ان کے جو پیروں کی زینت ہے وہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے. دیکھیے پیروں کی زینت بھی دو قسم کی ہے, ایک بھائی کوئی پائل پہنا ہوا ہے, کوئی پازیب پہنا ہوا ہے, وہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک یہ ہے کہ اتنی زور سے قدم ڈال رہے ہیں کہ پنڈلیاں دکھ رہے ہیں. کوئی بھی مرد سے پوچھیے آپ, عورت کی پنڈلیاں دیکھنے سے اس کی شہوت جاگتی ہے, تو ایسے قدم مت ڈالو کہ جو ہے پنڈلیاں دکھنے لگے. اب یہی ویسٹرن کلچر سے اگر آپ کمپیئر کریں تو وہاں تو فراکس پہن کے پھرتے, وہاں تو پازیب پہننے کا یا پائل پہننے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, فراکس پہن کے پھرتے. تو ہمارے اسلامی مزاج کے لحاظ سے جو ہے بالکل غلط ہے, وہ حرام ہے, ویسا لباس ہم کو نہیں پہننا چاہیے جہاں پورا جو ہے پیر دکھ رہے ہیں, بلکہ جتنا چھوٹا گارمنٹ ہو اتنا ان کو جو ہے فیشنیبل سمجھا جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہ پیر بھی دکھانا منع ہے کیونکہ عورت مرد اس سے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اے جماعت مومنین پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم سکسیزفل ہو. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو تم جو غلط راستے پہ ہو اس کو چھوڑ کے صحیح راستے پہ آ جاؤ. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ غلط راستے کو پہلے پہچانو, غلط راستے کو غلط مانو, اس کے بعد میں صحیح راستے پہ آ جاؤ. بھائی ہماری بہنیں ہیں, اگر کچھ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ بات ان کے کان پہ پڑ رہی ہے اور ایسا ان کے پاس ہو رہا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں کہ نہیں بھائی یہ قرآن کا حکم ہے, یہ کوئی فتوے وغیرہ نہیں ہے یا فقہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن کا حکم ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے. تو اب توبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اپنی غلطی کو غلطی مانو, اس کے بعد میں اپنے آپ کو کریکٹ کرو, واپس قرآن اور حدیث کے راستے پہ آ جاؤ اور پوری جماعت مومنین مل کے آ جاؤ. یہ احکامات جو ہے ایک دوسرے کے لیے نہیں, پوری سوسائٹی کے لیے احکامات ہے تاکہ تم فلاح پاؤ. وہ انکیحوا الایاما منکم, اور تمہارے جو پاس جو اکیلے مرد اور عورت ہیں ان کی شادی کر دو. جیسا بھائی کوئی بیوہ ہے, کوئی غیر شادی شدہ مرد ہے, غیر شادی شدہ عورت ہے, تو ان کی شادی کر دو. اب یہ قرآن کا حکم ہے, ہمارے پاس شادی کرنا مسنون بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے, قرآن کا بھی حکم ہے, تو اکیلے جو ہے ان کی شادی کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک ہیں ان کی بھی شادیاں کر دو. اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. سورہ نساء کی 25ویں آیت میں ہم پڑھ چکے تھے باندیوں کا جو مسئلہ ہے, کہ اگر تم آزاد عورتوں سے شادی کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے, تو باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کر لو, رکھو بلکہ نہیں. بات سمجھے, ختم ہو گیا وہ رواج, اس کے بعد میں زنا مت کرو بلکہ بھی آ رہا باندیوں سے. تو نہ آپ اگر باندیاں رہنا ہے, دیکھیں باندی تو کام کرنے کے واسطے رہ سکتی ہے, اس کے بیوی کی طرح اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. غلام اور باندی جو صالح ہیں ان کی شادی کرو. ایک بات آ رہی ہے, تو پھر سورہ نساء کی 25ویں آیت میں یہ بھی بات آ گئی کہ اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے اتنی, تو جو ہے باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کر لو. تو اس طریقے سے خالی باندیاں رکھنے کا رواج مٹایا جا رہا ہے. آگے اور اس کا ڈسکشن انشاءاللہ آئے گا. ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اور اگر یہ فقیر ہیں غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جو ہے مالا مال کر دے گا, غنی کر دے گا. تو اب یہاں دو چیزیں سمجھائیں, اپوزٹس, فقیر اور غنی. فقیر کا اپوزٹ غنی, غنی کا اپوزٹ فقیر. فقیر غریب اور غنی جو ہے امیر کو بولتے ہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا, واللہ واسع علیم, اور اب اللہ تعالیٰ بڑا وسعت ہے, وسعت دینے والا ہے, بہت دولت دینے والا ہے, اور علیم ہے, علم ہے, اس کو معلوم ہے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے, تمام چیزیں. والیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, اور وہ لوگ جو نکاح کرنے کے قابل نہیں ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں. بھائی بعض مرد ہیں, شادی کی عمر ہو گئی ہے, بڑی بے چینی ہو رہی ہے, سیکس ہے, ارج ہے. اس سے پہلے بات آئی, دو ارجز ہیں ہمارے میں, بھوک کی ارج ہے اپنے آپ کو سلامت رکھنے کی, سیکس کی ارج ہے اپنی کمیونٹی کو سلامت رکھنے کی. ارج میں کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی کوئی نیک آدمی بول رہا ہے ارے بھائی ایسا عورت کی ضرورت فیل ہو رہی ہے ایسا کیا ہے, تو نہیں, وہ تو نیچرل ارج ہے. لیکن آپ غلط عورت سے جو ہے برا فیل نہیں کریں گے. بتا دیے کیا لافل ہے کیا ان لافل ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ایک مرد ہے, وہ شادی کرنے کی استطاعت میں نہیں ہے, تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مال سے جو ہے غنی بنا دے. جب تک روکے رکھے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ روزے سے اپنی شہوت کو مارو, بھائی روزہ رکھا کرو اس کو مارو. تو یہاں جوڑے گھوڑوں کی بات نہیں ہے کہ بھلے بچی کے پیسوں پہ جی سکتے ہیں کیا ہے, بھلے ایسی بات یہاں نہیں ہے. اس کو انکریج ہی نہیں کیا گیا. ہمیشہ مرد سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اس قابل ہو کے شادی کر سکتے ہو تو پھر شادی کرو, ورنہ روکے رکھو. سورہ نساء میں بات کیا آئی کہ اگر تم آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی اتنی دولت نہیں رکھتے ہو تو پھر باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کرو. تو فائنینشیل ریسپانسبلٹی اور ریلیجیس ریسپانسبلٹی آف دی فیملی ریسٹ آن دا مین. مرد ذمہ دار ہوتا ہے اپنی فیملی کے فائنانسز کے لیے, یعنی ان کا گھر دار چلانا, دنیا چلانا اور دین چلانا, دونوں مرد ذمہ دار ہوتا ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. اور اگر تمہارے جو غلام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سے کوئی ایگریمنٹ لکھا لیں. دیکھیں غلام کو لوگ خریدتے تھے, جیسا آپ کوئی غلام کو 10,000 روپیہ میں خرید لیا, اب وہ آپ کی ملکیت ہو گئی, آپ وہ کہیں جاتا نہیں آتا نہیں, پہلے طریقہ یہی تھا. اب اس کے بعد میں وہ غلام بولا کہ صاحب میں انسٹالمنٹس کر کے مہینے کو 1,000 روپیہ پے کر کے میں آپ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں اور میں اپنا کاروبار چلا لیتا ہوں. تو مالکوں کو حکم ہے کہ دیکھو اگر یہ اس قابل ہیں تو ان کو لکھ کے دے دو, ٹھیک ہے تم ایک سال جو ہے ہر مہینہ 10,000 روپیے دے کے 10 مہینے میں اپنا وہ کر دو. اور پھر بول رہے ہیں کہ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے اس میں سے ان کو دو, خیرات کرو, ان کو غلامی کو مٹاؤ. اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ باندی اور غلام کو مٹایا گیا, بالکل مٹایا گیا اسلام سے. اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہوا, ایک دم نہیں ہوا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے اگر یہ حکم آتا تو کہ بھئی غلاموں کو آزاد کرو باندیوں کو آزاد کرو, بول ایک پرابلم ہو جاتا تھا, سوشل پرابلم ہو جاتا تھا, پورے سڑک پہ آ جاتے تھے, کہاں سے کھاتے تھے کہاں سے کماتے تھے کون شادیاں کرتا تھا کیا ہے. تو جیسا شراب کی ممانعت کا سٹیپ بائی سٹیپ حکم آیا, اس طریقے سے باندی اور غلام کو بھی جو ہے آزاد کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ حکم آیا. پھر اب دیکھیے یہ بڑے امپورٹنٹ آئے تھے, ولا تکریہو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسن لتبتغوا ارض الحیات الدنیا, اور اپنی باندیوں کو زنا کرنے پہ مجبور مت کرو خصوصاً جبکہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیں اور تم جو ہے اس سے دنیا کا فائدہ کمانا چاہتے ہو, پروسٹیٹیوشن کرا کے جو ہے تم کمانا چاہتے ہو, ایسا مت کرو. باندیوں سے زنا مت کرواؤ. زنا مت کرواؤ کا مطلب یہ کہ تم بھی مت کرو دوسروں سے بھی مت کرو. اب 2+2=4 کی بات آ رہی ہے, بھائی باندیوں سے شادی حدیث میں بات آ رہی ہے کہ وہ بہترین آدمی ہے جو باندی کو اچھی تربیت دے اور پھر اس سے شادی کر لے, اچھی تربیت دے پھر اس سے شادی کر لے. تو اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ باندی اگر رکھنی ہے تو بیوی کی حیثیت سے ہوگی, اور باندی بھائی نوکر کی حیثیت سے رہ سکتی ہے عورت کو, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بیوی کا ایسا استعمال کریں. کسی اجتماع میں کوئی پوچھے میرے سے بھائی آج اگر وار ہوئی, عورتیں پرزنرز آف وار بن کے آئی, تو کیا ضروری ہے مرد مسلمان کو جو ہے عورت دکھتے جو ہے سیکجل انٹرکورس کرنا, کیا دماغ خراب ہو گیا؟ کوئی پرزنرز آف وار جیسا رہتے ہیں ان کو رکھو, کیونکہ یہاں تو ممانعت آ گئی. اور ایک آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن یہ میں دوں کہ عرب نیوز میں کوشچن اینڈ آنسر آتے رہتے ہیں. تو کوئی صاحب جو ہے عجیب قسم کے لوگ رہتے, کوئی صاحب کوشچن کر رہے تھے کہ میرے پاس انڈر سیکرٹری ایک لیڈی ہے, کیا میں اس کو باندی کی طرح استعمال کر سکتا ہوں, ذرا حالت دیکھیں آپ. تو عالم صاحب اس کا جواب دیے, اس کو چھوڑیے, آپ کوئی باندی رکھ کے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ باندیوں کا رواج ہی ختم ہو گیا, آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اب کوئی سزا ہے, وہ سزا میں بولے بھائی جیسا کوئی قسم توڑے تو بولے غلام کو آزاد کرو یا دس آدمی کو کھانا کھلاؤ, دس آدمی کو کپڑے پہناؤ. اب آپ کے پاس غلام ہے ہی نہیں آزاد کرنے کا, تو سیکنڈ آپشن دے دیے, دس آدمی کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے بناؤ. تو بہرحال یہ سمجھنا ہے کہ باندی اور غلام کا جو سسٹم تھا ایسا آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا, ایسا ایسا سمجھ میں آ رہا ہے. وہ میں یکریہ ہن ان اللہ من بعد اکراہ ہن غفور رحیم. اور اگر کوئی یہ سب سمجھنے کے بعد سننے کی بھی بات اپنے باندیوں کو زنا کرنے پہ پروسٹیٹیوشن کرنے پہ مجبور کرے تو یہ مجبوری کے بعد اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, بالکل اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, وہ پاک رہنا چاہ رہی ہے لیکن آپ کی باندھی آپ خریدے ہوئے اس کو زبردستی جو ہے پروسٹیٹیوشن میں ڈال دیے آپ. بھئی ہر شہر میں دنیا کے تقریباً ہر پارٹ میں اس قسم کی چیزیں آپ کو ملے گی, یہ غیر اسلامی معاشرہ جو ہے. تو اسلامی معاشرے میں ایسی باتیں نہیں ہوں گی کہ بالکل یہ چیزوں کی جو ہے اجازت ختم کر دی گئی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور ہم نے تم لوگوں پر جو ہے آیتیں ایسی نازل کی ہیں جو بیان کرتی ہیں, کھول کے ہر چیز کو سمجھاتی ہیں. دیکھیں بیان ہمارے پاس اردو میں بیان سپیچ کو بولتے ہیں, عربی میں بیان کا مطلب جو ہے چیزوں کو کھول کھول کے سمجھانا ہے. یہ اردو اور عربی کے الفاظ میں ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے کئی جگہ پہ, ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ پہ. تو آیات مبینات کا مطلب کیا ہوگا, ہم نے ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو سیلف ایکسپلینیٹری ہیں, کھول کھول کے اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, اب تک جو پڑھے ہیں اللہ کی وجہ سے تمام چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے ایسا ہے. اور پھر وہ مسلم من الذین خلو من قبلکم, اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی مثالیں بھی بیان کی, فرعون ہے, صالح علیہ السلام ہے, لوط علیہ السلام ہے, ان لوگوں کے قوموں کے واقعات بیان, مثالیں بیان کی. دیکھو اس طریقے کی حرکتیں تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. مثالیں بیان کی. وہ موعظت للمتقین, اور یہ اس میں جو ہے متقین کے لیے جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے واضح تھا, وارننگ ہے اس میں, نصیحت ہے, ایڈمونیشن جس کو بولتے ہیں, ایسی نصیحت جس میں ڈراوا ہے. دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو گے تو کامیاب ہوگے ورنہ تم کو سزا ہوگی, یہ واضح ہے. یہ اب یہاں سے یہ بڑی تگڑی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح سمجھانے کی توفیق دے اور صحیح سمجھنے کی توفیق دے. میں سمجھتا ہوں میری نظر میں قرآن میں اس سے مشکل مقام نظر نہیں آتا. یہ سورت کا نام جو ہے نور, سورہ نور, اللہ نور السماواتی والارض, اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے. دیکھیں نور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, تو یہ صفت ہر جگہ ہے. جیسا بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے, تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے, پورشن کم بھی ہوا تو کوئی بات نہیں ہے, غلط نہیں سمجھنا, صحیح سمجھ کے ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح سمجھانے اور سمجھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب علم لیجئے, اللہ تعالیٰ علیم ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اندر کا بھی علم ہے, باہر کا بھی علم ہے, ٹوٹل علم ہے اللہ تعالیٰ کو, علیم ہے. اور وہ علم اللہ تعالیٰ جتنا جس کو دینا چاہتے وہ دیتے ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, آیت الکرسی میں کہہ دیا گیا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے علم سے اپنے احاطے میں کچھ لے ہی نہیں سکتے جتنا کہ وہ چاہے. تو وہ چاہے آئنسٹائن کا علم ہو, چاہے قرآن اور توریت کا علم ہو, وہ علم اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اسی طریقے سے اللہ نور السماواتی والارض, باہر کا نور ہو یا اندر کا نور ہو, نور تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے سورج کی, اب نور کے معنی کیا ہوئے, پہلے نور کے معنی سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے. نور کے معنی روشنی کے ہیں، لائٹ. آج جیسا جیسا آگے بڑھیں گے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نور کے معنی لائٹ کے، صرف لائٹ. اب جو سائنٹیفک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، سورج کی جو روشنی پڑتی ہے اس میں روشنی بھی ہوتی گرمی بھی ہوتی، ضیا بولے اس کو، نور نہیں بولے، سورج کی روشنی کو نور نہیں بولے پورے قرآن میں کہیں. چاند کی روشنی کو نور کہا گیا، کیونکہ چاند سے ہیٹ ریفلیکٹ نہیں ہوتی، خالی لائٹ ریفلیکٹ ہوتی. تو پیور لائٹ از نور. اب جیسا سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے اور چاند دکھنے لگتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالی کی روشنی سے ساری کائنات دکھنے لگتی ہے. اگر اللہ تعالی یہ باہر کی روشنی اور اندر کی روشنی نہ دے تو نہ دنیا سمجھ میں آئے نہ آخرت سمجھ میں آئے. یہ اللہ تعالی کا نور ہے. اب یہ نور کی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ مثل و نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، یعنی اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا دیوار میں ایک چراغ دان بنا ہوا ہے، ایک علاقہ چھوڑ دیے اس میں چراغ. پہلے زمانے میں لائٹاں بلب اور ٹیوب لائٹس کہاں رہتے تھے، چراغ سلگا کے رکھ دیتے تھے. ایسا ایک مشکات، مشکات اسی سے لفظ شکوا ہے. اور مشکا کس کو بولتے؟ ایک ایسا انسٹرومنٹ جس کا ایک منہ کھلا ہوا رہتا، جیسا پرانے لوگ اگر کوئی ہیں تو پہلے وہ بشتی پانی بھرتا تھا وہ چمڑے کے، اس میں ڈال کے ایک طرف منہ کھلا ہوا رہتا تو اس کو مشک بولتے تھے. یعنی محراب ہے اس میں چراغ رکھنا، اس کی مثال ایسی ہے کہ محراب ہے اس میں ایک چراغ ہے، مصباح جو ہے چراغ کو بولتے. المصباح فی سجاجا، اور یہ مصباح جو ہے ایک کانچ میں ہے. اب یہ زجاجہ کا شیپ نہیں بولے، ہم بلا وجہ شیپ فکس کر دیے. دیکھیے میں بہت ہی ریسرچ ٹائپ کی بات کر رہا ہوں، زجاجہ کا شیپ نہیں بولے. زجاجہ کے لفظی معنی ہیں گلاس، کانچ. وہ کانچ ایسی بھی ہو سکتی، وہ کانچ ایک طرف بھی ہو سکتی ہے، وہ کانچ پورا کور بھی کر سکتی ہے، کیسی بھی رہے. اب یہ زجاجہ کی مثال بڑی زبردست سمجھائے. الزجاجتو کانہا کوکب دری، یہ زجاجہ کیسا ہے؟ جیسا ایک روشن پلانٹ، چمکتا ہوا پلانٹ. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کوکب کو پلانٹ کیوں بولا ہوں. ہر ترجمے میں ستارہ بولے، لیکن میری بھی نالج، آئی ایم کوالیفائڈ فار دیٹ، جیولوجی ایسٹرونومی کی جو نالج ہے تو اس میں یہ معلوم ہوتا کہ ستارہ، سٹار جو ہوتا وہ اپنی خود روشنی دیتا، ہائیڈروجن جل کے ہیلیم بنتا، روشنی خود آتی. یہ جو پلانٹس ہیں وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. شام میں اگر بادل نہیں ہے تو آپ ویسٹرن اسکائی کی طرف دیکھیے، جو پہلا تارے کی طرح جو باڈی دکھتی ہے وہ وینس ہے. وہ ستارہ نہیں ہے، وہ پلانٹ ہے، پلانٹ وینس ہے. پلانٹس اپنی لائٹ نہیں دیتے، سورج کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے. دیکھیے ٹیوب لائٹ اپنی لائٹ دے رہا ہے، یہ مائکروفون کا پورا جو سٹینڈ ہے یہ دوری چمک دے رہا ہے، یہ اپنی لائٹ نہیں دے رہا. آپ ٹیوب لائٹ بند کریے چمک چلے جاتی، میں سمجھتا ہوں چمک سب کو دکھ رہی ہوں گی اس کی. آپ ٹیوب لائٹ بند کر دیئے یہ چمک چلے جاتی، اس کی چمک ڈیپینڈ کرتی ٹیوب لائٹ کے اوپر. تو سیارہ جو رہتا، پلانٹ جو رہتا، اس کی چمک ڈیپینڈ کرتی سورج کی روشنی کے اوپر. پھر بھی میں کوکب کیوں بول رہا ہوں؟ کچھ تو جواز ہونا قرآن سے، جو دل میں آیا بول دیتے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اپنا خواب یعقوب علیہ السلام کو سناتے اور بولتے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور گیارہ سیارے کوکب میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. سورج اور چاند کے ساتھ جو ہیونلی باڈیز ایسوسیٹڈ ہیں وہ پلانٹس ہیں، سٹارز نہیں ہیں. اسی لیے بولتے کہ قرآن کے انٹرپریٹیشن میں تمام سبجیکٹ سے نالج کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. اور اس کو ریئلائز کرا موریس بوکے، وہ یہ بولا کہ نو سنگل پرسن شوڈ ایور ڈیئر ٹو ٹرانسلیٹ دا قرآن، دیر شوڈ بی اے بورڈ آف ٹرانسلیٹرز کنسسٹنگ آف ایکسپرٹس فرام آل واکس آف لائف انکلوڈنگ عربک اینڈ شریعت. کیسا ہے بھائی، مجھے لا کی نالج نہیں ہے، مجھے اکنامکس کی نالج نہیں ہے، مجھے کامرس کی نالج نہیں ہے, اللہ معاف کرے, ہمت کر کے ٹرانسلیٹ کر دیے. میں کنفیس کر رہا ہوں, بہت سے پہلے کے ترجمے والے ہیں جہاں وہ زمانے میں نہ اخبار نکلتا تھا, نہ ریڈیو تھا, نہ ٹی وی تھا, کوئی انفارمیشن کا ذریعہ ہی نہیں تھا, کتابیں بھی نہیں چھپتی تھی. ان کی ایک ہی نالج تھی, اردو کی نالج اور عربی کی نالج. ان کی جوتیوں کے طفیل میں ہم قرآن سمجھ سکے, ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. میں کسی کو کنڈیم نہیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے, جنت میں مقامات بلند کرے ان کے, وہ جو محنتیں کیے ہیں ان کی وجہ سے ہم قرآن سمجھ سکے. لیکن قرآن کے کئی اصطلاحات ایسی ہیں جو اس کو ماڈرن انٹرپریٹیشن, صحیح انٹرپریٹیشن ہونا ضروری ہے. تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر اسرا احمد صاحب بڑی پیاری مثال دی, ان کی اپنی میڈیکل فیلڈ کی تھی, کہ بھائی علاقہ, علاقہ کے جو ہے بات آئی کہ پیدائش علاقہ سے ہو رہی ہے, تو بولے وہ موریس بوکے اس کو کریٹیسائز کرا, کلاٹ آف بلڈ بول دیے اور خون کا لوتھڑا بول دیے. موریس بوکے ڈاکٹر ہے, انہیں بولا خون کا لوتھڑا ہوتا ہی نہیں, امبرولی جی کی کوئی سٹیج میں خون کا لوتھڑا نہیں ہوتا. ہو علاقہ جو ہے لیچ ہوتا ہے, گوم گوم جو نکلتی حمام میں وہ ہوتا, اور گوم جس طریقے سے جو ہے چمڑے کو لٹک کے اپنی غذا چوستی ہے, مرد اور عورت کا نطفہ مل کے عورت کے رحم میں ووم میں جا کے اپنی غذا کو چوستا ہے, معلق ہو جاتا ہے, تعلق قائم کرتا ہے. تو دیر از نو ورڈ ان اینی لینگویج, ون سنگل ورڈ وچ ایکسپلینز دا ہول کانسیپٹ آف ایمبریولوجی ایز دا ورڈ علاقہ ڈز. تو اسرائیل میں صاحب بولے بھائی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا ایبارشن ہوا ہو, حمل ساخت ہوا ہو, اور لوگوں نے دیکھا کہ بھائی خون گرا ہوا ہے, تو علاقہ کا ترجمہ خون کا لو تھوڑا کر دیا. لیکن آج معلوم کہ ایسا کبھی کہیں ہوتا ہی نہیں, کسی سٹیج میں خون کا لوتھڑا نہیں رہتا ہو, اٹ واز اے رانگ ٹرانسلیشن. اس طریقے سے کوکب کا ترجمہ ستارہ کر دیے, اٹس اے رانگ ٹرانسلیشن. ستارہ نہیں ہے, سیارہ ہے, یہ پلانٹ ہے, اور پلانٹ چمکتا ہے. کوکبن دوری ہوں, اب سمجھیے, آئیے مسئلے پہ واپس, کہ مسئلہ نور ہی کا مشکاتن فیہا مصباح, المصباح فی زجاج زجاجتن الزجاجتو کا انہا کوکبن دوری ہوں. یعنی ایک چراغ دان ہے, اس میں جو ہے چراغ رکھا ہوا ہے, اور چراغ ایک گلاس میں ہے جو چمکتا ہوا گلاس ہے. کیسا؟ پلانٹ کی طرح. تو پلانٹ تو ایکسٹرنلی چمک رہا, انٹرنلی نہیں چمک رہا, انٹرنل لائٹ نہیں آ رہی پلانٹ سے, ایکسٹرنل لائٹ آ رہی ہے. وینس ایک گول شیپ کا تارا ہے, سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا, دور رہی ہوں چمک رہا ہے. دوری کا مطلب چمک. اب معلوم ہوا, آپ لوگ جاتے جانے سے پہلے اپنے کارز کے ہیڈ لائٹس دیکھیے, سکوٹر اور موٹر سائیکل کے ہیڈ لائٹس دیکھیے, اس میں بیچ میں ایک بلب ہے, آرڈنری بلب ہے, اس کے پیچھے ریفلیکٹرز لگے ہوئے ہیں. زجاجا, یہ جو بات آ رہی ہے, کانما کوکبن دوری ہوں, چمکتے ہوئے پلانٹس کی طرح. وہ جو بلب آن ہوتا ہے تو یہ ریفلیکٹرز جو ہے وہ پوری لائٹ کو ریفلیکٹ کر کے پھینکتے ہیں. اگر وہ ریفلیکٹرز نکال دیے, کونیکل شیپ کے وہ ریفلیکٹرز نکال دیے, تو میں سمجھتا ہوں 6 گز تک بھی لائٹ نہیں پڑیں گی. وہ اور آپ کسی کار یا سکوٹر یا موٹر سائیکل کی لائٹ اگر وہ فل آن کر کے ریس کر رہا ہے تو آپ گھور نہیں سکتے اس کو, اتنی تیز لائٹ رہتی ہے. اس کو آگے کہا جا رہا ہے نورن علا نور. مجھے اس سے بہتر مثال سمجھ میں نہیں آئی کہ بلب کی لائٹ ہے, بلب کی لائٹ کے اوپر وہی بلب کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, کوئی اور سورس نہیں ہے, اسی بلب کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, مگر کیسا نور ہے کہ آپ دیکھ نہیں سک رہے ہیں. تو وہ نور کیا ہوگا پھر؟ تو اب اس کو سمجھنا ہے. پھر کہا کہ یہ چراغ کیسا ہے, یو خطو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت, اور یہ ایک ایسے تیل سے یہ چراغ جل رہا ہے جو مبارک ہے, یعنی فائدہ مند ہے اور پاک ہے, ایسے تیل سے جل رہا ہے, اور یہ نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے, لوکلائز ٹری نہیں ہے, زیتون کا تیل ہے. اور وہ تیل کی کوالٹی کیا ہے, یوکاد زیتون یوزی, یعنی انخریب وہ جل جائے گا, ہائیلی انفلیمیبل ہے, وہ لو لم تم سہو نار, حالانکہ اس کو آگ ابھی چھوئی تک نہیں ہے, اتنا ایفیشنٹ تیل ہے कि आग छुई तक नहीं है, बट इट इज अबाउट टू बर्न, ऑलमोस्ट अबाउट टू बर्न, हाईली इन्फ्लेमेबल. अच्छा, पेट्रोल पंप पे आप चले गए तो सिगरेट बुझाओ बोलते, सिगरेट मत सिलगाओ बोलते हो, क्योंकि पेट्रोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल. आप गंडी पेट के पास जाके सिगरेट मुंह लगा के सिलगाओ, कुछ भी नहीं होता, और काड़ी फेंको कुछ भी नहीं होता. पेट्रोल के टैंक में काड़ी फेंक के देखो आप क्या होता, हाईली इन्फ्लेमेबल. तो उसकी एफिशिएंसी बताई जा रही है कि एक चिराग है जो ऐसे तेल से जल रहा है और उसकी रोशनी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, नूर नाला नूर, नूर पे नूर है, ओरिजिनल नूर है, रिफ्लेक्टेड नूर है. अब इसकी मिसाल क्या है, मैं ये कुरान बाहर के नूर से पढ़ रहा हूं. देखिए, अच्छा समझने की कोशिश की, अगर ये बाहर का नूर खत्म हो गया तो मैं कुरान नहीं पढ़ सकता. मैं ये कुरान बाहर के नूर से पढ़ रहा हूं, इस कुरान की वजह से मुझे अंदर नूर पैदा हो रहा है. अच्छा समझिए बात को, इस कुरान की वजह से मुझे अंदर के अंधेरे मालूम हो रहे हैं, अंदर का नूर मालूम हो रहा है. तो ये नूर कैसा है, एक बेरूनी नूर है जो बाहर की दुनिया दिखती है, दुनिया दिखती है, एक अंदरूनी नूर है जो आखिरत को दिखाता है. नूर नाला नूर, एक नूर अंदर का है जो आखिरत को जो है दिखाता है. ये बाहर का नूर आखिरत को नहीं दिखाता, ये बाहर का नूर तो बात मिसाल आ रही है, बाहर का नूर तो धोखा ही दे देता, बाबा धोखा खा जाता आदमी. नूर तो अपनी जगह नूर है, लेकिन वो नूर से जो है बाज लोग जो है धोखा खा जाते हैं. यहदी अल्लाह ली नूरी मैयशा, अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है रास्ता दिखाता है. फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, आप नूर देंगे तो रहेगा, नूर नहीं देंगे तो नहीं रहेगा, खत्म हो गया. जिसको चाहता है रास्ता दिखाता है. अब ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, इसमें दो जुमले और आके इसका कंटिन्यूएशन दूसरी आयत में आ रहा है. इसके बाद क्या है, वो यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास, और अल्लाह ताला इंसानों के लिए मिसालें बयान करता है. तो मिसाल से ही समझने की कोशिश करो अल्लाह ताला के नूर को, हकीकत में इम्पॉसिबल है समझना. क्या समझेंगे आप अल्लाह ताला की जात को, सिफात को क्या समझेंगे, किस हद तक समझेंगे आप, नहीं नहीं समझ सकते. हमारी कैपेसिटी, वी आर फाइनाइट बॉडीज. मेरे कोई गैर मुस्लिम दोस्त से बात हो रही थी तो बोले नहीं, उनको ही हैज सीन गॉड. बोला सर, वी आर फाइनाइट बॉडीज, ही इज इनफाइनाइट, हाउ कैन फाइनाइट कॉम्प्रहेंड इन्फिनिटी, सवाल ही नहीं पैदा होता. तो बोल रहे हैं कि जो है अल्लाह ताला मिसालों से समझाते हैं, क्योंकि तुम हकीकत क्या समझ सकोगे. वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, हर चीज का अल्लाह ताला इल्म रखता है. अब ये पीछे की जो आयत थी, यहदी अल्लाहु लिनूरी ही मैयशा, अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ रास्ता बताता है जिसको चाहता है. ये नूर का पता कहां है, मुझे भी होना है, ये नूर कहां है, कहां मिलता है ये नूर. तो बोले फी बुयूतिन आजिन अल्लाह अन तुरफू व युस्करा फी हिस्महू, यानी ये उन मकानों में है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो बुलंद की जाएं और उसमें उनके नाम का जिक्र किया जाए. मसाजिद, ये नूर यहां मिलता है. अब रफा के दो माने आ गए, एक तो काबे की दीवारों के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ, वो बुलंद कर रहे थे रफा, फिजिकल बुलंदी, और रफा नाला का जिक्र एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी आ गया, बुलंद करना. तो मस्जिदें बुलंद ऐसे भी हुई, मुखाम के लिहाज से, इनकी एक्टिविटी के लिहाज से भी बुलंद हुई. और जिक्र के माने क्या हुए, याद अल्लाह ताला की. तो नमाज को भी जिक्र किया, कहा गया सूरह कसस की 14वीं आयत में, और कुरान को भी जिक्र कहा गया सूरह हिजर की 9वीं आयत में. तो ये ऐसे मुकामात हैं जहां नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह ताला की याद के लिए, कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला की याद के लिए, यहां मिलेगा ये नूर. अल्लाह की फजल से बात, घर भी हैं ऐसे जहां नमाजों की पाबंदी होती है, जहां कुरान की तिलावत हुआ करती है. तो इस नूर को तलाश, नूर का पता बता दिया अल्लाह ताला. ये नूर कहां मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा नूर. इसको अखाड़े मत बनाओ कुश्तियों के, धंगों के, फसादों के. یہاں آؤ اللہ کی یاد کے لیے، یہاں آؤ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کا مقصد یہ ہے، یہاں آؤ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ بات آگے انشاءاللہ آ جائے گی کہ دیکھو ہم لوگوں میں کس طریقے کا اتحاد ہے، اتفاق ہے، اللہ سے ہم کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہا یسبح لہ فیہا بالغدو والاصال رجال، یعنی یہاں تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام کچھ لوگ۔ تسبیح، اب یہ صبح کا معنی اگر وہاں تک بات آئی تو ہم انشاءاللہ پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صبح کے یہاں معنی ہوتے ہیں کہ پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی چیز ملی بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا ڈیفیکٹ، کسی قسم کی شارٹ کمنگ نہیں ہے، پرفیکٹ ہیں اللہ تعالیٰ، ذات میں کوئی ان کے ملے ہوئے نہیں ہے۔ تو تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ۔ وہ صبح اور شام کچھ لوگ، یہ لوگ کیسے ہیں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات، یعنی ان کو اپنی تجارت، اپنا کاروبار اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہیں روکتا، یعنی ان کی دنیاوی مصروفیت میں آنے والوں کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایسے لوگ رہتے ہیں مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں، صحابہ کی جماعت تھی، کچھ بھی نہیں۔ ابھی سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ آپ کو یہ نمونے دکھتے ہیں، اذان ہوئی اور شٹرز ڈاؤن، تمام چلے گئے، پیسہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، جو ایکسچینج کے ڈیلرز رہتے ہیں، پیسہ پڑا ہوا ہے، ہیپس پڑے ہوئے، چھوڑے اپنا نماز کو چلے گئے۔ دیکھنے والے دیکھ کے بولیں کہ بھئی کیا ہے یہ، لوگوں کا کیا کیریکٹر ہے، یہ ڈسپلے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ان کو تجارت اور بیوپار، خرید و فروخت نہیں روکتی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے۔ اب نماز قائم کرنے کا مقصد کیا؟ ایک تو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت کی نماز از اے ڈسپلے آف سوشل یونٹی آف دی مسلم کمیونٹی۔ یعنی ہزاروں سے لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہزاروں سے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی غیر آدمی ایسی دیکھ کے نہیں چلے جاتا، انہیں بولتا ہے کیا ماشاء اللہ یونٹی ہے، دیکھے کسی قوم میں نہیں دکھتی ہے، لوگ اتنی بڑی جماعت کے سڑک تک جماعت آ گئی ہے۔ اب کوئی بیٹھ کے سامنے کے گھروں سے دیکھ رہا ہے کہ 3,500-4,000 لوگ جو ہے جمعے کے دن نکل کے چلے جا رہے ہیں، کیا ڈسپلے ہے سوشل یونٹی کا، دے آر یونائٹیڈ۔ کئی واقعات ایسے ملتے جو یہ دیکھ کے لوگ اسلام قبول کریں، دیکھ کے اسلام قبول کریں، ہم کو جماعت کے نمازوں کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ پھر زکات دیتے ہیں، زکات کیا ہے؟ ڈسپلے آف اکنامک یونٹی ہے۔ دیکھیے زکات اگر دینے لگے تو کوئی غریب نہ رہے۔ خلفائے راشدین، جہاں تک مجھے یاد ہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگ زکات لے کے نکلتے تھے تو زکات لینے والے نہیں ملتے تھے، ایماندار بھی اتنے تھے، بولتے تھے نہیں ہم مستحق نہیں ہیں، ہم خود زکات دینے کے قابل ہیں۔ تو جب دوسرے قومیں دیکھیں گی بولیں گی یہ قوم کا عجب حال ہے کہ کوئی غریب ہے ہی نہیں ہے قوم میں۔ دیکھیے امیر اور کم امیر اور بہت کم امیر ہوں گے، لیکن پاورٹی لائن جس کو بولتے، پاورٹی لائن کے نیچے، وہ 2.5% زکات دینے سے ہر آدمی امیر نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کے پاس اپنی زندگی کے ضروریات کے منیمم نیڈس تو جو ہے خرید سکے گا۔ تو ڈسپلے آف اکنامک یونٹی ہے۔ بولے بھائی امیر مسلمان غریب کی غربت کو ٹالریٹ نہیں کرتے، بھائی فوراً پیسے دے دیتے، بھائی اور پھر وہ غریباں جو ہے یہ جو پیسے دیتے ہیں ان کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے ان کو کہ بھائی ہمارے تکلیف میں یہ لوگ کام آتے ہیں۔ تو یہ کمیونٹی کی ایک عجیب سا اتحاد ہے، اس کو ڈسپلے کرنا ہے، اس کا تماشا بنا دیا۔ جب مساجد میں نماز ہوتی ہے جماعت کی، کیوں صاحب ایک سوال ہوتا ہے، ایک محلے کی مسجد ہے، خالی جمعے میں کیوں بھرتی ہو؟ ایسی کھچاکھچ پانچوں نمازوں میں کیوں نہیں بھرتی ہو؟ بھرنا تو چاہیے۔ دیکھیے ریولیوشن آ جائے گا اس طریقے کی بات اگر ہوگی۔ اچھا یہ سب کرتے ہوئے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تجارت چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ سب کرتے ہوئے، یخافون یومن، تتخلب فیہ القلوب والابصار، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن ان کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، موت کے دن سے ڈرتے ہیں، یہ سب کرتے ہوئے، ہم کچھ بھی نہیں کر کے ڈرتے نہیں. شیطان بولتا ہوں گا کیا سکسیسفل رہا ہوں میں یہ لوگوں کا، اتنا سب کرتے ہوئے موت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن جو ہے ان کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو عمل کیے اس سے بہتر دے اور زیادہ اپنے فضل سے دے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو پھر میرے پاس اگر دولت بھی ہے میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کیے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک اندازے سے دیتا ہے. یضل من یشاء یہدی من یشاء، جس کو ہدایت دینا چاہتا دیتا، جس کو نہیں دینا چاہتا نہیں دیتا، جس کو زندگی دینا چاہتا دیتا، جس کو موت دینا چاہتا موت دیتا، جس کو صحت سے رکھنا چاہتا صحت سے رکھتا، جس کو نہیں. اب وہ بیماری کے کئی لوگ بےچارے جو ہے وہ پریونٹیو میڈیسنس کھا کے بھی بخار میں پڑے ہوئے. کئی ذکر چل رہا تھا ایسا، بولا دیکھیے بھائی سیدھی سی بات ہے، کئی اونٹ بیمار ہوئے، ایک صحابی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے صاحب یہ اس کے اونٹ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے اونٹوں میں آ کے مل گیا ہے، وہ بیماری پوری پھیل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی، پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ تو بیماری بھی آپ کے ہاتھ میں، صحت بھی آپ کے ہاتھ میں. دیکھیے آپ مانیے یہ مقامات ہیں، یہ ماحول ہیں جہاں اپنی کمتری اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جو ہے سمجھنا چاہیے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ والذین کفروا، اب اس کا اپوزٹ بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اعمالہم کسراب بخیا، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسا روشنی کی وجہ سے چمکتی ہوئی ریت، جو پانی کی طرح میراج جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یعنی ریگستان وغیرہ چلے جائیں. بعض وقت میں یہاں جمخانہ گراؤنڈ پہ بھی جو ہے دیکھا تھا سمر میں، ایسا بالکل روشنی ایسا معلوم ہوتی کہ جو ہے پانی ہے ریت پہ سے جو چمکتی ہے. تو آپ ڈیزرٹس وغیرہ میں یہ بڑا عام سین رہتا، لوگ پیاسے رہتے نظر ڈالے تو ایسا معلوم ہوتا پانی ہے. تو روشنی اس کی وجہ سے، روشنی تو اپنی جگہ سے حق ہے لیکن دیکھنے والا دھوکہ کھا رہا ہے اس کو پانی سمجھ رہا ہے. تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے روشنی جس کی وجہ سے اس کو پانی سمجھتے ہیں. یہ سب ظمآن مائن، اور پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاہ لم یجدو شیئا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، اس کو نہیں رہتا پانی، نہیں رہتا، پیاس اپنی جگہ ہے پانی بھی نہیں ملتا اس کو. وہ وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، اور وہ اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے جو اس کو پورا پورا حساب دیتا ہے. وہ جو غلط اعمال کو صحیح سمجھ کے جو کرتا تھا، دھوکے میں تھا، اس کا پورا حساب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ایکسٹرنل گلیمر، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے میاں یہ دنیا ہے، اور وظیفے کے بات کرنے کا ہے، جوان بچے داڑیاں چھوڑے تو کیسا ہوگا، بیٹی کون دیں گا، وہ کریں گا، یہ کریں گا، اس طرح دنیا کے گلیمر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، روشنی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تھے. تو کہ کافروں کی ایک مثال یہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کے غلط حسابوں کا، غلط اعمال کا جو ہے حساب دے گا، ان کو سزا ملے گی، اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اور دوسری مثال کافروں کی یہ ہے، اور کا ظلمات فی البحر اللجین، یا پھر گہرے سمندر میں اندھیرے. دیکھیں قرآن میں اندھیرے کا سنگولر نہیں آیا، ظلمات اندھیرے پہ اندھیرے، نور کا پلورل نہیں آیا، انوار کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا، نور ایک ہی ہے، صحیح راستہ ایک ہی ہے، اندھیرے بہت سے. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی دوسری مثال ایسی ہے، ایک تو دھوکے کی ہے، دوسری گمراہی کی ہے، کہ جیسا گہرا سمندر جس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. یخشاہ موج من فوقہ موج، یعنی اس پہ موج کے اوپر موج ڈھپی ہوئی ہے. وہ من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہے، بادل سورج کی روشنی کو بھی کٹ کر دیا ہے. اگر بادل نہیں رہے تو کم از کم سورج کی روشنی ملتی تھی، سورج کی روشنی کو بادل کٹ کر دیا ہے، بالکل تے پہ ہیں، وہاں جو ہے موج کے اوپر موج کا اندھیرا ہے. ظلمات بازوہا فوقا باز, اندھیرے ایک کے اوپر ایک. میں اس کا انٹرپریٹیشن یہ کرتا ہوں کہ گناہ ایک پر ایک. ایک صاحب کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا پرسوں, یہ کہیں بات آ رہی تھی. ایک کمرے میں پتے بھی چل رہے, شراب بھی چل رہی, گانا بھی ہو رہا. کیا بولے تو منجے ہو رہے. چوتھی غلطی, منجوں کی دعوت ہو رہی اور وہ اپنے دوستوں کو بلا لیے تو وہاں پتے بھی چل رہے, پتے کھیلتے کھیلتے ڈرنکس بھی چل رہے, گانا بھی چل رہا. تو یہ جو ظلمات بازوہا فوقا باز, گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ روشنی نہیں ہے ان کو, قرآن کی روشنی نہیں ہے. اتنا اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یده لم یکد یراہ, یعنی اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کا ہاتھ تقریباً دکھ نہیں رہا ہے. وہ من لم یجل اللہ لہ نورا فما لہ من نور, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو جن کو گھمنڈ ہے کہ ہم بہت نیک ہیں, وہ سمجھ جائے کہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ کی طرف سے نہیں ہے. اگر سلب کر لے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. ہم بھی دیکھے ہیں بہت سے ایسے لوگ بےچارے جو شروع میں بڑے دیندار تھے, اس کے بعد میں کچھ عجیب تماشا ہو گیا ان لوگوں کا. اور بعض ایسے جو بالکل ہی چھٹے ہوئے تھے, وہ ایسے زبردست دیندار ہو گئے کہ آپ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ وہی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رزق ہے, ہدایت ہے, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. الم ترا, دیکھیے ایک پانچ آئے تھے, میں پریپئر کر کے آیا تھا, تھوڑا ٹائم ہے تو میں لے ہی لیتا ہوں. کہ الم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض ارضی والطیر صافات, کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی ہے وہ اور جو پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. دیکھیے اب تسبیح کے معنی یہاں سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک تو پاکی بیان کرنا ہے. اب قرآن میں سورہ مزمل کی ساتویں آیت میں کہا گیا ہے انا لکا فی نہاری سبھن طویلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھیے دن میں تو آپ کو بڑی لمبی چوڑی مصروفیت رہتی ہے. سبھا کا مطلب مصروفیت. تو یہاں یہ معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں, کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور یہ جو پرندے پھیلاوے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں مصروف ہیں. یہی ان کی تسبیح ہے. Their very existence glorifies اللہ تعالیٰ. کبھی بیٹھ کے اپنے پہ سوچیے کیا نظام بنایا ہے. پورا دیکھیے پورے سسٹمز ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, پورے سسٹمز کو دیکھیے آپ کیا ریفلیکشن ہے, کیا بنایا ہے انسان. پوری کائنات کو دیکھیے, کیا گیلیکسیز بنائے, کیا ستارے بنائے, کیا کیا چیزیں بنائی استعمال کے لیے. اور کہا کہ کل خد علیما صلاتہ و تسبیحہ, اور ہر ایک کو جو علم ہے اس کی صلات کا, رجوع کرنے کا, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا طریقہ, عبادت غلامی کا طریقہ, ہر ایک کو علم ہے. اور کس طریقے سے مصروف رہے وہ علم ہے. ان کی مصروفیت ہی عبادت ہے, کیونکہ یہ انسان تھا ظالم اور جاہل جو بولا میں اپنی مرضی سے آپ کے قانون کو امپلیمنٹ کرتا ہوں, بول کے سورہ احزاب. آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو بولے تو بولے نہیں ہم میرے ذمہ دار, آپ کے حکم پہ ہم تعمیل کریں گے, ہماری مرضی, آپ ہم کو مرضی مت دیجئے. انسان بولا مرضی میں لیتا ہوں, یہ امانت پورا نہیں کر سکا. تو یہ جو ہے یعنی ہر آدمی ہر چیز کائنات میں جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں کس طریقے سے مصروف رہے. واللہ علیم بما یفعلون, اور جو بھی یہ لوگ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر, اور جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے اس کی حکومت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے, اور ہر چیز اسی کی طرف جانے والی, منزل اسی کے پاس ہے. ہر چیز کی حکومت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, پھر دوسروں کے پاس کیوں جا رہے ہو پوچھنے کے لیے. اگر دوسروں کی کوئی حکومت ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکومت ہے, ان کی اپنی ذاتی حکومت نہیں ہے. آج ہے کل چلے, مسئلہ یہ ہے کہ آج ہے کل چلے, بدلتے چلے جاتی, گورنمنٹ بدل جاتے, دور بدل جاتے ہیں. تو جو ہے پورے ملک ہے. اب یہاں جو ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کے بعض مثالیں بیان کر رہا ہے دو چار آیات میں. اس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو امیجن کریں اپنی کمتری کا بھی احساس ہو. دیکھیں ہم لوگوں میں ڈیفیکٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو تو بڑا مانتے ہیں, غیر مسلم بھی مانتے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا نہیں مانتے. جیسا سجدے کا ایکسپلینیشن یہ آیا, یفعلون ما یامرون, جو حکم ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں, ولا یستکبرون, اور یہ تکبر نہیں کرتے. تو تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا مانو, کیونکہ نہ حیات آپ کی ہے, نہ علم آپ کا ہے, نہ ہدایت آپ کی ہے, نہ دولت آپ کی ہے. وہ کیا ہے, سوچ سوچ کے دماغ خراب ہو جا رہا, کچھ بھی نہیں. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, ایک دعا ہے جو کر لے سکتے ہیں, بس دعا دعا کی سکت, وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے, ورنہ پھر ادھر ادھر مانگ لیتے پھریں گے لوگوں سے. الم ترا ان اللہ یجزی صحابن ثم یؤلف بینہم, کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کو ڈرائیو کرتا ہے, ہانکتا ہے, یعنی پانی کے بھاپ بن کے جو ہے اڑتا ہے اور اس کو بادل بناتا ہے, اور ثم یؤلف پھر ان کو ملاتا ہے, آپس میں ملا دیتا ہے, ثم یجعلہ رکاما پھر ان کو طے بتہ کرتا ہے, لیئر اپ لیئر کرتا ہے, وترى الودق یخرج من خلالها, اور آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اس کے بیچ میں سے برستی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی مثال میں اسے پہلے بھی بہت پہلے پڑھا تھا. دیکھیے گرمی کا موسم ابھی گزرا ہے, کئی لوگ کولرز یوز کرے ہیں, پانچ بکٹ پانی آپ کولر میں ڈالیں, کولر چلائے, کولر کا پرنسپل ہے پمپ کرتا بازو سے تمام پانی جو ہے ایواپریٹ ہونے کے واسطے پھیل کے گرتا ہے, اور پھر ایگزاسٹ فین ہے جو اس کو سک کر کے پورے کمرے میں اور پورے گھر میں بھر دیتا ہے. صبح کو اٹھے تو جو ہے پانچ لیٹر پانی, پانچ بکٹ پانی صاف. ارے کہاں گیا ابھی پانی؟ تو اب آپ فریج کھولیے, فریج کھول کے شیشہ نکالیے, ٹھنڈا شیشہ نکال کے پکڑیے, تھوڑی دیر کے بعد شیشے کے اوپر خطرے جمع ہوتے, یہ باہر کی جو ہیومیڈیٹی ہے وہ خطرے جمع ہوتے, ویسے پکڑے رکھیے, وہ خطرہ ایک دوسرے تیسرے سے مل کے نیچے گرنے لگتا. بارش کا میکانزم پورا یہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اللہ تعالیٰ پمپ استعمال کرتے, نہ ایگزاسٹ فین استعمال کرتے, نہ فریج استعمال کرتے, کیا میکانزم ہے؟ اگر اب امریکہ, کینیڈا, یورپ والے مل کے بولے نہیں وی ول میک اوور اون رینس, تو کتنے بڑے پمپس ہونا, کتنے بڑے ٹکیاں ہونا, کتنا بڑا فریج ہونا ہوتا کول کرنے کے واسطے. سوچ کے دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. پھر اس کے بعد میں کہا ہے کہ یونزل من السماء من جبال فیہا من برد, اور پھر آسمان سے نازل کرتا ہے بڑے ذخیروں میں سے جو ٹھنڈک کے ہیں. اب یہاں جبال کا مطلب جو ہے بعض ترجموں میں پہاڑ کر دی, ماؤنٹینس والیومز بڑی جسامت کے چیزیں بولتے ہیں, کیونکہ بادل میں پہاڑ نہیں ہوتے, اور برد کے معنی برف کر دیے. حالانکہ قرآن میں برد کو سمجھایا گیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم, کہ ہم نے آگ سے کہا کہ اے یار تو ٹھنڈی ہو جا. کیسی ٹھنڈی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی, برف ہو جا نہیں بولے, سکڑ جاتے تھے انہوں پہ. تو یہ برد کا مطلب بلا وجہ کہ کیونکہ اولے گرتے تھے, وہی وہ کسی عورت کا میں ایبارشن ہوا تو خون دیکھ کے کلاٹ آف بلڈ بول دیے, اسی طریقے سے اولے دیکھ کے بولے پہاڑ ہوئیں گے. وہاں کئی لوگ ہوائی جہاز کا سفر کرے ہیں, میں تو ہمالین رینجز میں تھا, کئی وقت بادلوں میں سے گزرنے کا موقع ملا پیدل چلتے ہوئے, اتنی ہائٹ پہ تھے کہ بادل آ جاتے تھے گھروں میں, بادل گھس جاتے ہوئے مہابلیشور وغیرہ میں بھی ہوتا ہے. تو کبھی پہاڑ میں سے ہوائی جہاز گیا, کبھی سنے کہ ہوائی جہاز پہاڑ سے ٹکرایا, پہاڑ تھے ہی نہیں ہو, پہاڑ ہے ہی نہیں ہو. وہاں ارینجمنٹ یہ ہے کہ جو ٹروپوسفیئر ہے 17 kilometers کا ارتھ کے بالکل اوپر, اس میں جیسا آپ اونچا جاتے ٹیمپریچر کم ہوتے چلے جاتے. تو پانی کا ٹیمپریچر, اب جیسا کولر کی مثال دیا ہمیں, بھاپ واٹر ویپر تو پورے کمرے میں بھرا ہوا ہے, خطرے کیوں نہیں بن رہا ہے؟ اس واسطے کہ ٹیمپریچر گر رہا نہیں. آپ فریج سے بوٹل نکالتے ٹیمپریچر گرا, گرتے کنڈینس ہو کے پانی بنا ہو, پانی کے خطرے ایک دوسرے سے مل کے باٹل سے جو ہے نیچے گرنے لگے.
تو بڑی جسامت کے ٹھنڈک کے ذخیرے ہیں, پہاڑ نہیں.
ابھی جو بات بولا میں, ممکن ہے بعض کو غلط معلوم ہوئی ہو,
یہ نالج کے بعد قرآن کو انٹرپریٹ کرنے بیٹھنا ہے,
نہیں تو مس انٹرپریٹ ہو جائے گا. اب اگر کوئی ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے وہ پڑھ کے بولیں گا, بھائی میری 30 سال کی سروس گزری ہوائی جہاز چڑھاتے ہوئے, آج تک کبھی میرے کو برف نہیں ملا بادلوں میں. تو مس ٹرانسلیشن آف دی ورڈ بیکاز آف شارٹیج آف نالج, اور شارٹیج آف نالج ٹرانسلیٹر کی غلطی نہیں تھی, وہ زمانے میں یہ علم آیا ہی نہیں تھا, وہ زمانے میں وہ علم آیا ہی نہیں تھا. تو آج آپ کو جیسا ڈاکٹر اقبال کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے پریفیس میں ایک سینٹینس ہے, دا قرآن شوڈ بی ریوائزڈ ایوری 50 ایئرز ان دا لائٹ آف دا لیٹسٹ نالج. ڈاکٹر اقبال بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے کہ ہر 50 سال میں قرآن کو ریوائز کیا جائے. شریعت ریوائز نہیں ہوگی, شریعت طے ہے, اٹل ہے شریعت. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس پہ عمل کریں گے. یہ جو دوسری باتیں ہیں, پولیٹیکل سائنس کی باتیں ہیں, نیچرل سائنس باتیں ہیں, اکنامکس کے کئی پرنسپلز ہیں جو قرآن سے نکلتے ہیں, ان کو جو ہے آج کی لائف میں انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. تو بول رہے ہیں کہ جو ہے اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے جو ٹھنڈک کے ذخیرے ہوتے ہیں بڑے ماؤنٹینس والیومز, اور کیا گراتا ہے وہاں سے, پانی گراتا ہے, اولے گراتا ہے, سنو گراتا ہے. تو یصیبو بہ من یشاء و یصرفہ من یشاء, یصرف و یصرفہ عنہ من یشاء, تو جس پہ چاہے وہ گراتا ہے اور جس جو چاہے اس کو پلٹا دیتا ہے. اب 5 دن بامبے میں بارش ہو رہی تھی, تقریباً پورا بامبے انڈر واٹر تھا. بھائی اتنا پانی, اتنا ہیوی پانی جو ایک سٹی کو انڈر واٹر, اس وقت پٹنہ انڈر واٹر ہے, سب لوگوں کے گھروں میں پانی گھسا ہوا ہے, پٹنہ انڈر واٹر ہے. اور وہ 5 دن یہ حیدرآباد میں کلاؤڈز ہی کلاؤڈز سے ایک خطرہ پانی نہیں گرا, آپ کا حکم نہیں تھا, بموا مار کے دیکھو بادلوں میں گرتا تھا. تو یہ بات پہچانو, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ بارش بھی وہ چاہے تو برسے گی, اگر وہ نہ چاہے تو بارش نہیں برسے گی, بازو برسے گی یہاں نہیں برسے گی. تو یہ مثالیں جو ہے سمجھنا ہے کہ اتنا بڑا وزن جو جس کے وجہ سے جو ہے شہر کے شہر ڈوب جا رہے ہیں, آپ کے سروں پہ سے چلے جا رہے ہیں, آپ کو کوئی اس سے خطرہ نہیں ہو رہا. تو پھر بارش بھی ایسی خطروں کی بارش, ایسا نہیں کہ 4 مہینے کی بارش ایک ہی وقت میں دے دیے, مر جاتے تھے. 4 مہینے کی بارش اگر 1 گھنٹے میں برسا دیتے اللہ تعالیٰ, مر جاتے تھے پورے لوگ, زندگی ناممکن تھی. تو یہ پروپورشنیٹ, یہ خطرے بنا کے ڈالنا, یہ سنو فال, یہ ہیل اسٹارمس, یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. پہچانو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہچانو. یکادو سنا برقی یذهبو بالابصار, اور جو چمک ہے بجلی کی چمک ہے وہ جو ہے اتنی تیز ہے کہ وہ نظروں کو جو ہے لے کر چلے جائے گی, اندھے ہو جا سکتے ہیں لوگ, اتنی تیز بجلی کو اگر آپ دیکھیں تو اتنی تیز بجلی ہے. یقلب اللہ اللیل و نہار, اور اللہ تعالیٰ دن اور رات کی ہیر پھیر کرتا ہے. 13,000 کلومیٹر کا گولا 5 بلین ایئر سے گھومتے چلے جا رہا, گھومتے چلے جا رہا, برابر وقت پہ سن رائز ہو رہا ہے, وقت پہ سن سیٹ ہو رہا ہے. بھئی آج کی تاریخ آپ لے لیں 16 جولائی, اینی ایئر 16 جولائی پہ جو سن رائز سن سیٹ آج تھا, اینی ایئر آف دی جو کیلنڈر سن رائز اور سن سیٹ وہی اس پہ ہوگا. لونار ایکلپس کا پریڈکشن ہے, سولار ایکلپس کا پریڈکشن ہے. کبھی آپ سنیں کہ وہ غلطی سے جو ہے ایسا دے دیے سولار ایکلپس اور 2 دن کے بعد ہوگا, وہ کیسا کیلکولیٹ کر. معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں کچھ الٹ پلٹ نہیں ہے. ٹرینز لیٹ آ سکتے ہیں, پلینز لیٹ آ سکتے ہیں, ہیومن مینجمنٹ جہاں, دولہا تو لیٹ آتے ہی. میں تو بولتا ہوں دولہے کا ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ آدمی جو دیر سے آئے, اور ہر ایک کا کوسا سنے نعوذ باللہ کہ بھائی کئی بوڑھے بڑے لوگ کھانے کے لیے وہ رہتے, بد انتظامی ہو جاتی ہے, وعدے کی پابندی نہیں. قدرت کا نظام دیکھیے آپ, کیسا وعدے کی پابندی رہے, کیسی پنکچوالٹی رہے گی. اور پھر کہا کہ انا فی ذالک لعبرت لأولی الالباب, اور ظاہر ہے اس میں نظر رکھنے والوں کے لیے جو ہے سبق ہے, نظر رکھتے ہیں تو ان کے لیے سبق ہے, دوسروں کے لیے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. اب ماں کا بھی ترجمہ جو ہے پانی کر دیا, اب ایک جگہ ماں کا ترجمہ مائن دافق سیمینل فلوئڈ، جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے اس کو سیمینل فلوئڈ، جو اس کو بھی مائن دافق بولے، وہ بھی پانی، اٹس ناٹ واٹر، اس کا ایک کیمیکل کمپوزیشن ہوتا ہے، جو منی جس کو بولتے ہیں آپ اردو میں، اس کا کمپوزیشن ہوتا ہے. مائن کل محل بول کے پگھلا ہوا تانبا، اس کو بھی ماں بولے پانی. اب ہمارے پاس ہر ایک کو پانی بول دی، تو اب یہ ورڈ میں تھوڑی سی ترمیم کرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی باڈی میں 67% واٹر ہے اور کئی جانداروں میں پانی ہے، لیکن پانی کے ساتھ آپ کسی جھنگور کو ماریے سب کچا ہو جاتا ہے، کوئی فلوئڈ بھی نکلتا ہے. تو اٹ نیڈ ناٹ بی H2O، کوئی فلوئڈ بھی نکل سکتا ہے. تو آپ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر جاندار کو لکوڈ سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب آپ پانی بھی لے سکتے ہیں اور کوئی فلوئڈ بھی لے سکتے ہیں. فمنہ من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے پیٹ پہ چلتا ہے، سانپ ہے اپنے پیٹ پہ چلتا ہے. اور ومنہ من یمشی علی رجلین، اور ان میں کوئی ایسا ہے جو اپنے دو پیروں پہ چلتا ہے. ہم لوگ خود دو پیروں پہ چلتے ہیں، پرندے جو ہے زمین پہ چلے تو دو پیروں سے چلتے ہیں، اور کئی ایسے جانور ہیں جو دو پیروں پہ چلتے ہیں. ومنہ من یمشی علی عربی، اور کئی جانور ایسے ہیں جو چار پیروں پہ چلتے ہیں، گائے بیل بکری شیر وغیرہ چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، پھر وہی بات آئی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، میرا چوائس ہی نہیں ہے کہ اللہ میاں میرے کو بکریاں ہونا یا میں بکری بنا تو کیا بکرے بنے ہوئے ہیں، بکری کیا بنے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، ہمارے چاہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. دیکھیے میں تو بعض وقت بولتا ہوں کہ بعض وقت بعض دعائیں ایسی ہوتی کہ ایسا نعوذ باللہ شک ہوتا کہ یہ پوری ہوتی کی نہیں کی. تو اس وقت یہ آیت پڑھ لیجئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو دلا دے.